الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال عز وجل كما ورد في سوره ال عمران وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں. قندوز میں بڑے پیمانے پر خونریزی ہوئی، پھر وہاں سے جن لوگوں نے سرنڈر کیا تھا اور ان کو قیدیوں کی طرح لے گئے تھے، مزار شریف کے قریب ایک جنگی قلعے میں انہیں بند کیا گیا، وہاں وحشیانہ قسم کا قتل عام ہوا ہے. قندار پر زبردست بمباری ہو رہی ہے. امریکی کمانڈوز، اسپیشل فورس کے سپاہی، میرینز بڑی تعداد میں اب افغانستان میں ہیں. ان کے ساتھ ان کے ٹینکس بھی ہیں، بڑی ہیوی آرٹلری بھی ہے. عرب اور پاکستانی مجاہدین، میرا یہ گمان ہے کہ زیادہ تر شمالی محاصرے پر رکھے گئے تھے. خاص طور پر یہ بگرام ایئرپورٹ کے پاس جو خط تھا، جو محاذ تھا، جہاں پر کہ سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود شمالی اتحاد کوئی پیش قدمی نہیں کر سکا تھا. پچھلے چار پانچ سال کے دوران انتہائی کوشش انہوں نے کی تھی، حالانکہ کابل سے وہ بہت قریب، تو 25-30 میل کے فاصلے پر. تو وہاں پر اصل میں عرب مجاہدین اور پاکستانی مجاہدین، یہ لوگ تو چونکہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر گئے تھے، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، اور واقعتاً یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے بھی سرشار تھے اور ذوق شہادت سے بھی سرشار تھے، لہذا انہوں نے جس طریقے سے شمالی اتحاد کو روکے رکھا اس کی ایک پیش نہیں گئی تھی وہ. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ جب طالبان نے پسپائی کا فیصلہ کیا اور پھر وہ جگہ چھوڑنی پڑی، تو پھر جو لوگ بھی وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ نہایت انسانیت سوز سلوک ہے. تاہم یہ حالات جو ہیں اگرچہ مایوس کن ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاید اب بھی کوئی معجزہ رونما ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. ابھی تک جو جنوبی صوبے ہیں چار پانچ، ان میں طالبان بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اور امریکہ کی بہت ہی جو سمجھیے کہ بڑی وسیع فوج جو اعلیٰ ترین ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہے، اور بمبارڈمنٹ جو انتہا ہو رہی ہے وہاں، اس کے باوجود وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور قندھار میں ابھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے. اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ جان لیجیے کہ معجزے روز روز رونما نہیں ہوا کرتے، بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ واقعتاً خیال ہوتا ہے کہ اس موقع پر تو کوئی معجزہ رونما ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. سب سے بڑا واقعہ خود غزوہ احد کا ہے. فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی ہے. ٹھیک ہے, اس میں مسلمانوں کی غلطی تھی. 35 صحابہ نے جو درا جس پر کہ حضور نے انہیں معمور کیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے, وہاں سے وہ جگہ چھوڑ گئے. اس غلطی پر یہ جو حدیمت اٹھانی پڑی, لیکن یہ کہ اس کی سزا اتنے بڑے پیمانے پر اللہ نے دی. 35 صحابہ کی غلطی نتیجے میں 70 صحابہ شہید, اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور جو ہیں کس درجے مجروح ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا خون اتنا بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے کمزوری کے باعث, اور خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے. لیکن معجزہ کوئی رونما نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے, اپنا ایک طریقہ ہے. اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو ان کی غلطی کے اوپر بھرپور تنبیہ کی جائے کہ تو تم نے نظم کی خلاف ورزی کی ہے, اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے, تاکہ آئندہ جو ہے تم اس سلسلے میں پوری طریقے سے احتیاط کرو اور نظم کی خلاف ورزی نہ کرو. اس سے بھی زیادہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے, یہ تو پھر بھی جو بھی شہید ہوئے ہیں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں میدان احد کے اندر, لیکن یہ کہ اسی سال سن 4 ہجری ہی میں, یعنی غزوہ احد کے کچھ ہی دنوں کے بعد, دو واقعات ہوئے. رجی کا واقعہ ہوا بیر معونہ کا, کہ جو قبائل تھے کچھ آس پاس کے, انہوں نے دھوکہ دے کر حضور سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے آئیں, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں پہلے اسلام ہے کیا, تو ہمارے پاس آپ اپنے کچھ مبلغ بھیجیے. تو 10 مبلغ بھیجے گئے تھے رجی کی طرف, اور 70 مبلغین جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے بیر معونہ میں. اب یہ جان لیجئے کہ یہ لوگ کون تھے. یہ حفاظ تھے, قراء تھے, یہ حضور کے طالب علم تھے, اصحاب صفہ تھے, جو ہمہ وقت رہتے تھے وہیں پر مسجد میں کہ حضور سے علم حاصل کرے, تاکہ پھر وہ علم آگے پھیلا سکے, عام کر سکے. ظاہر بات ہے تبلیغ کے لیے کسی ایسے آدمی کو تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا کہ جس کا اپنا علم جو ہے وہ ناقص ہو. تبلیغ کے لیے تو وہی لوگ چنے گئے تھے کہ جن کا اپنا علم پختہ تھا. یہ لوگ جو ہیں ان میں علماء سمجھیے کہ علماء اور قراء اور حفاظ اور حضور کے تلامذہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 70 میں سے صرف ایک بچا تھا, سب کو شہید کیا, اکثر کو ذبح کیا ہے. یہ واقعہ ہوا ہے اس دنیا میں. اسی طریقے سے 10 میں سے بھی شاید 2 بچ سکے تھے. تو یوں سمجھیے کہ 78 یا 77 افراد شہید ہوئے ہیں غزوہ احد سے بھی زائد, وہاں 70 شہید ہوئے ہیں, اور یہاں پر اس دھوکے کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ہے. یہاں پر بھی کوئی معجزہ نہیں آیا. اور طلب بات ہے, یہ لوگ جو ہے یہ تو حضور کی کتنی محنت ان میں لگی ہوئی تھی, حضور نے کتنا کچھ ان کو پڑھایا تھا, سکھایا تھا, سمجھایا تھا, دین کا فہم اور دین کی تفقہ جو ہے وہ انہیں حاصل تھا. وہ گویا کہ حضور کی دعوت اور تحریک کے نہایت قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتے تھے. شہید ہو گئے. اصل میں اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے, بہت بے نیاز ہے, بہت بے نیاز ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ مجھے علامہ اقبال کے وہ دو اشعار یاد آئے جو میں نے بہت مرتبہ یہاں مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می خواہی, ز خاکی بیش ادا خواہی. مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی اور ہے. بندگی کے اعتبار سے فرشتے سب سے آگے ہیں. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, تو اے اللہ تو جو نوری مخلوق ہے یعنی فرشتہ, اس سے تو صرف سجدہ چاہتا ہے, لیکن جو خاکی مخلوق ہے اس سے کہیں بڑھ کر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی. تجھے اپنی ہستی کا اتنا احساس ہے کہ حالانکہ تو بالکل بے نیاز ہے, لیکن تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے وجود اور تیری توحید پر گواہی ثبت کریں تیرے عاشق, تیرے محبت کرنے والے اپنے خون سے. یہ خون سے شہادتیں جو ثبت ہو رہی ہیں, اس کو نوٹ کیجئے. واقعہ یہ ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو مجاہدین تھے, خاص طور پر جو پاکستان سے گئے تھے, ان کی کیا اور غرض تھی, کوئی اور مقصد؟ آپ افغانستان کے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں انہیں آزادی چاہیے, اپنا ملک ہے, اس کا تحفظ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان کی کیا قصد؟ عرب جو آئے ہوئے تھے ان کے پیش نظر کیا مقصود تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے؟ کہ ایک امید بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ امید کی کرن نظر آئی تھی کہ شاید اسلام کا بول بالا اس سرزمین سے ہو جائے، اور تو ان کی کوئی غرض نہیں تھی. تو کتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ آئے، اور اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ دشمنی انہی سے ہے، یعنی تاریخی اعتبار سے شاید کبھی بھی کسی جنگ کے نپارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ فلاں فلاں لوگوں کو ہرگز قیدی نہ بنایا جائے، فرم مان دیا جائے. یہ حکم کبھی نہیں دیا جاتا، یہ آداب جنگ کے خلاف ہے. جو سرنڈر کر دیں ان کو قید میں لیا جاتا ہے، پھر ان کی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی ہے. لیکن طے تھا امریکہ کی طرف سے تھا کہ عربوں کو اور پاکستانیوں کو تو بالکل مت چھوڑو، جہاں پاؤ اور ان کو گولی مار دو، اور یہی ہوا ہے. یعنی یہ اسپیشل فورسز جو ہے امریکہ کی وہ موجود تھی اس جنگی قلعے کے اندر جہاں پر بھی قتل عام ہوا ہے، اور یہ جو جس بڑے پیمانے پر میسیکر ہوا ہے اس پر دنیا کی اٹھی ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے اس کے لیے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے، لیکن تحقیق کے اندر گواہی کہاں سے آئے گی؟ کوئی بچا ہی نہیں، سب ختم ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ گواہیاں جب تک تحقیق میں تو گواہیاں سامنے نہ آئے کیا معلوم کہ کیا ہوا، کس طور سے ہوا. بہرحال یہ میں نے اس موقع پر جو آیتیں آپ کو آج پڑھ کر سنائی ہیں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہمارے اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے نہایت ہی مناسب حال ہیں یہ آیات. اے اہل ایمان مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ہرگز مت کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہوں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف کی کیفیت سے، کچھ بھوک اور فقر و فاقہ کی کیفیت سے، اور مالی اور جانی نقصان کے ذریعے سے، اور ثمرات اور پھلوں اور فصلوں کی تباہی کے ذریعے سے. وبشر الصابرین، اور اے نبی بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کل نہ لوٹے آج لوٹ گئے، فرق کیا پڑتا ہے، جانا تو ہے ہی. آج نہیں تو کل جانا ہے، تو کل نہیں تو آج ہی اگر چلے گئے تو کون سا فرق واقع ہو گیا، منزل تو ہماری وہی ہے، لا محالہ، جانا تو ہر ایک کو وہی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر کہ ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. یہی مضمون جو ہے مقتول جو ہو جائے اللہ کی راہ میں اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں اور بھی زیادہ شاندار الفاظ میں آیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ہرگز نہ سمجھنا کہ جو مر گئے اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، نہیں بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. اور اللہ کی روزی کیا ہوگی جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، کیا رزق اللہ دے رہا ہوگا ہمارے لیے، تو ہمارے کہیں پر جو ہے چشم تصور میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی. اور فرحین بما آتاهم اللہ، وہ شاداں فرحا ہیں ان نعمتوں پر، ان انعامات پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اور وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں بھی خوشخبری حاصل کر رہے ہیں کہ جلدی سے وہ بھی آئیں یہاں، تاکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام و اکرام ہو رہا ہے وہ بھی اس سے وہ بھی بھرپور طور پر بحر اندوز ہو. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے، اور یہ رہنمائی ہے کہ ہمیں در حقیقت اس سے بالکل دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے. اس سبب میں نے سورہ آل عمران کی آیتیں بھی آپ کو سنائی. فرمایا وَقَائِن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی بڑی تعداد میں. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اور جو قربانیاں بھی انہیں دینی پڑی اللہ کے راستے میں. وَمَا ضَعُفُوا، نہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی کسی اعتبار سے انہوں نے دل جو ہے چھوڑا. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابرین محبوب ہیں. وما کانا قولہم، اور ان کا قول تو ہر وقت یہی تھا، ربنا اغفر لنا الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہم سے ہماری جو خطائیں ہیں وہ درگزر فرما دے، دور کر دے، کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرما دے، اور اگر کسی معاملے میں ہم حد سے گزر گئے ہوں، ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہو، اے اللہ اسے بھی معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا على القوم الكافرین، اور ہمیں ہماری مدد کا ان کافر لوگوں کے مقابلے میں. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا تو بہت ہی عمدہ بدلہ. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. تو میں کر رہا تھا یہ تو قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے لیے ہے، اگرچہ چند دن پہلے میں نے اقتطاع دیکھا تھا جو کہ جنگ میں، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رئیس امروی صاحب کے اقتطاع آیا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انور شعور صاحب میں واقف نہیں ہوں کون صاحب ہیں یہ، اور کبھی میں نے زیادہ توجہ سے ان کے یہ قطعات پڑھے بھی نہیں، اتفاق نظر سے گزرا. تو میں نے رئیس امروی کا کتاب کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و حمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی یہ کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے ہزی نہ ہونا، غموں سے اندوہ بھی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ رئیس اہل نظر ملا عمر صاحب جو ہیں، جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتی خبریں کہیں بھاگ گئے ہیں چلے گئے، لیکن نہیں، وہ وہی کے وہی ہیں. ابھی صرف چند لمحوں کا فرق ہوا ہے جو بچ گئے ہیں، وہ اصل میں اس معاشرے کے اندر ففتھ کالمسٹ ہیں، غدار ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجبوراً طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی شریعت کے قوانین نافذ کیے تھے اور سزائیں بہت سخت تھیں، تو ڈر کے مارے بہت سے لوگ تھے کہ جو ذہنی طور پر کمیونسٹ تھے یا ملحد تھے یا ایتھیسٹ تھے، ایسے بہت سے لوگ وہاں بھی موجود ہیں جیسے ہمارے یہاں موجود ہیں. تو اب ان کے لیے جو ہے یوں سمجھیے سنہری موقع ملا ہوا انہیں، تو وہ خبریں پہنچاتے ہیں لیزر کے ذریعے سے، لیزر کے ذریعے سے ہوائی جہازوں کو خبر دی جاتی ہے کہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت، یہاں پر الزام نشانہ لگاؤ، اور وہ ٹھیک نشانے پر لگاتے ہیں. یعنی سننے میں یہ آیا ہے کہ عرب فیملیز جو ہیں کابل میں، یہ اس طرح بھی تباہ ہوئی ہیں بیچاری، کیونکہ بہت سے عرب مجاہدین ہیں جنہوں نے شادیاں کر لیں یا وہیں سے وہ اپنی فیملی سمیت آئے تھے، ان کے گھر بھی تھے، کہ ایک گھر ادھر افغان کا ہے، ایک گھر ادھر افغان کا ہے، ایک بیچ میں جو ہے وہ عرب کا ہے، لیکن بم سیدھا عرب کے گھر پر گرا ہے. اس لیے کہ وہ لیبر گائیڈڈ جو ہے انہیں جو ان کو اطلاعات ملتی تھی اس کے نتیجے میں، اور سنا یہ ہے کہ جہاز جو ہے وہ آ کر ایک جگہ پر پہلے کھڑا ہو جاتا تھا فضا کے اندر، اب یہ کوئی نئی قسم کا جہاز معلوم ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ پورے طریقے سے نشانہ لے کر جو ہے وہ بم پھینکتا تھا کہ جس کے کہیں پر ادھر ادھر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں. خام کا جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بم جو ہیں وہ غلطی سے نکل گئے، وہ غلطی ان کی اطلاعات کی تھی. تو ابھی جو ملا عمر صاحب بچے ہیں، جس جگہ پر وہ مقیم تھے وہاں کچھ اندازہ ہوا ان کے ساتھیوں کو، کچھ لوگوں نے شاید کر دی ہے یہاں کی خبر دے دی ہے کہ یہاں پر جو ہے ملا عمر اس وقت ہیں، تو وہ چند منٹ پہلے وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو اس پر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، تو کہا بھی ہے سی این این وغیرہ نے، بی بی سی نے، اور برطانیہ میں پینٹاگون کے لوگوں نے، کہ ہمیں یقین ہے کہ اس میں بہت سے ان کے جو ہیں قائدین وہ مارے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی بمباری کی تھی، لیکن یہ کہ سب بچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے. تو آپ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ایسے حالات کے لیے، وہ میں نے آپ کو آیات پڑھ کر سنا دی. لیکن ایک کتاب جو ہے انور شعور کا مجھے اچھا لگا تھا، چند دن پہلے آیا تھا، نہ کسی قوم سے گلا کوئی، نہ کسی شاہ سے شکایت ہے، صرف اللہ پر بھروسہ تھا، صرف اللہ سے شکایت ہے. ہمیں بھی شکایت کا حق تو حاصل ہے، اے اللہ تیری مدد آنی چاہیے تھی، پروردگار تیری مسئلات اپنی جگہ ہیں اور بڑی ہیں، اور تمام حقائق سے تو ہی واقف ہے. ہم جو ہیں شارٹ سائٹڈ ہیں، ہماری نگاہ تو زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آخر یہ پاکستانی اور عرب وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کوئی وہ بہت ترقی یافتہ ملک تھا کہ وہاں جا کر کوئی جابز لینے گئے تھے، کوئی کاروبار تلاش کرنے گئے تھے، یا کوئی عیاشی کرنے گئے تھے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. فاقوں کا اسے مرتا ہوا ملک جو کہ قحط سے قحط زدہ رہا، کھانے کے وہاں لالے، اور زمین جو ہے وہاں کا ٹرین جو ہے انتہائی یوں سمجھیے کہ انسان کے لیے سخت، اور یہ لوگ شہروں کے رہنے والے، پنجاب کے میدانوں کے رہنے والے لوگ گئے ہیں. آج ہی صبح ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں، وہ اور ان کے بڑے بھائی دونوں وہاں پر تھے، اور ان کے بڑے بھائی کو میں نے خود دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر کہ ان کو جو ہے کمرے سے نکال کر اور صرف تلاشی لی جا رہی تھی. یہ لمبی داڑھی اور میکینک تھے بہت اچھے، اور عربوں کے ساتھ رہتے تھے وہ ہمیشہ، اور عربوں کی گاڑیاں وغیرہ یہ وہ درست کر رہا، اور ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ کیا لینے گئے تھے وہاں سوائے اللہ کے دین کے، اور تو کوئی ان کی طلب نہیں تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کا جو ہے غلطیاں ہو گئیں، کچھ ان سے طالبان سے غلطیاں ہو گئیں، یا کچھ اسامہ صاحب سے غلط ہو سکتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو دو چیزوں کا مرکب ہے، حاصل ضرب ہے، خطا بھی اور نسیان بھی، غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ غلطیاں کنڈون بھی تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غلطیوں پر پردے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص شان ہے جبار، یہ جبر و قدر والی بات ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ تلافی کرتا ہے، کہیں اگر کوئی چیز غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرماتا ہے. اس اعتبار سے لیکن یہ کہ یہ اگر کہ عجیب آپ کو لگا ہوگا کہ میں کیسے تعریف کر رہا ہوں، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. پھر سنیے یہ شعر، نہ کسی قوم سے گلا کوئی، کیا امریکہ کا گلا کریں، کسی سے خیر کی توقع ہو تو گلا کریں، ان کے لیے تو ایک پاکستان کیا اسلام کی دشمنی اب ان کا اصل الاصول ہے، وہ طے کر چکے. وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹیررزم، ہر وہ مسلمان ان کے نزدیک ٹیررسٹ ہے جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نظام زندگی جو ہے قائم ہو. ہر وہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، اور ہر فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. ہاں انہیں ایسے مسلمان جو ہیں وہ گوارا ہیں، بلکہ گوارا کیا، ویلکم ہیں، انہیں وہ سینے سے لگانے کو تیار ہیں، کہ جو صرف یہ سمجھتے ہوں کہ بس نماز روزہ بس یہ، اور سور نہ کھانا اور شراب نہ پینا، بس یہ اسلام ہے. باقی اسلام کا نظام، اسلام کا قانون، اسلام کے حدود، اسلام کی تہذیب، اسلام کے شاعر، اسلام کا پورا نظام عدل اجتماعی، اس سے کوئی بحث نہ ہو. باقی ساری چیز جو بھی ہو، راج چلتا رہے خالصہ کا، اور راج ہو امریکہ کا اور برطانیہ کا اور یہودیوں کا، ہمیں بس نماز کی اجازت ہو، روزہ رکھنے کی اجازت ہو، بس کافی ہے ہمارے لیے. بس ہمارا دین کے لیے تو بڑی جو ہے، جو علامہ اقبال نے پکی چوس کی تھی، ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ کہا تھا جب انگریز کی یہاں پر حکومت تھی، کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو تشویش ہو، ہمارے حاکموں کو، کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. مذہبی آزادی کیا تھی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہ آزادی امریکہ میں بھی ہے، یہ آزادی فرانس میں بھی ہے، یہ آزادی جو ہے آپ کو برطانیہ میں ملے گی، یہ آزادی ہر جگہ مل جائے گی. یہ آزادی یہودیوں کے ڈرے کو تیار ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھو روزہ رکھو، فوراً روکتا ہے. لیکن اسلام ایک نظام کی حیثیت سے، وہ اسلام ایک تہذیب کی حیثیت سے، اسلام ایک تمدن کی حیثیت سے، اسلام ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے، یہ قبول نہیں ہے، قطعاً قبول نہیں ہے. نظام ہمارا ہوگا، ہاں اسلام جو ہے نیچے ہو کر رہے. جیسے کہ اسلام نے یہ رعایت دی تھی، ایک بات تو کہی گئی تھی جو مشرکین عرب تھے، مشرکین عرب کے لیے نرمی نہیں تھی، ان کے لیے تو سورہ توبہ آپ نے بھی پڑھ لی ہوگی، اب جہاں جہاں بھی کوئی دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے تو وہاں شروع کی چھ آیات میں صاف کہہ دیا گیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ایمان نہیں، وہ یعنی قتل نہیں کیے گئے اس لیے کہ ایمان لے آئے، اکثر و بیشتر یہ چند کچھ لوگ جو تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. لیکن باقی پوری دنیا کے لیے اسلام نے ایک رعایت دی ہے، اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، یہودی رہنا چاہتے ہو، نصرانی رہنا چاہتے ہو، ہندو رہنا چاہتے ہو، سکھ رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے رہو، لیکن اسلام کی بالا دستی ہوگی، اوپر نظام اسلام کا ہوگا. یہ تم جزیہ کا یدین وہم ساغرون، اپنے ہاتھ سے ٹیکس دو، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اللہ کے دین کے لیے ہوگی بالا دستی. یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور یہ قبول نہیں ہے تو اعلان جنگ ہے ہماری طرف سے. یہ تھا ساری تمام فوجیں جو صحابہ کرام کی نکلی تھی، جہاں گئی ہیں انہوں نے یہ تین شرطیں پیش کی. اولا اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے حقدار ہو جاؤ گے، برابر کے بھائی. اب یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق کم، نہیں، برابر کے حقدار. اور نمبر دو، اگر یہ نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو اور جزیہ دو اور اسلام کی بالا دستی کو تسلیم کرو، اور یہ نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. آج صورتحال ایسی تلپٹ ہوئی ہے کہ یہی صورت مسلمانوں کو پیش کر رہی ہے، یہ نئی جو نیا نظام ہے، نیو ورلڈ آرڈر، تم ہمارے نظام کو تسلیم کرو، ہماری بالا دستی، وہ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سماجی نظام ہو، معاشرتی اقدار ہو، جو بھی ہم دیں گے وہ لینے پڑیں گے. باقی یہ نماز روزہ کرو ٹھیک ہے، اور تم ہمیں ٹیکس دو گے، ہمارے سودی قرضوں کے اوپر سود دیتے رہو گے، یہ تم کرتے رہو ٹھیک ہے، پھر ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر تم کہو نہیں ہمارا نظام ہے، ہمارا دین ہے، ہم اسے نافذ کرنا چاہتے، تو تم ٹیررسٹ ہو، تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، تم سے ہماری جنگ ہے. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ سے تم کیا گلا شکوا ہو سکتا ہے، وہ تو ڈکلیئرڈ اینیمی ہے. انہوں نے تو کافی عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب کمیونزم کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرا ہمارا دشمن جو ہے وہ اب سامنے ہے، اور وہ اسلامی فنڈامنٹلزم ہے. تو نہ کسی قوم سے گلا کوئی، نہ کسی شاہ سے شکایت ہے، صرف اللہ پر بھروسہ تھا، صرف اللہ سے شکایت ہے. کہ اللہ سے شکایت کا میں نے عرض کر رہا تھا کہ شاید کچھ لوگوں کو عجیب محسوس ہوا ہو، تو میں آپ کو اس کے لیے ثبوت دے دوں قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں شکایت کر رہا ہوں اپنے رنج اور صدمے کی اور اپنے غم کی اللہ کی جناب میں. تو اللہ سے شکوہ ہو سکتا ہے، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، یہ علامہ اقبال نے جب نظر لکھی شکوہ، تو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، تو میں اللہ تعالی سے خاکم بدہن، میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں. اسی طرح حضور نے جو فرمایا تھا طائف میں، جب آپ پر جو کچھ بیتی ہے بیتی، تو پھر جو دعا آپ نے کی ہے اللہم الیک اشکو ذوف قلتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد اور شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. تو ہم بھی اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں، اللہ کی جناب میں فریاد کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، اب اس کے لیے کوئی تدبیر ایسی کر، کوئی ایسی چال. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بڑی بھاری ہوئی بازی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جتوا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں ظاہر بات ہے، اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے میں، فریاد کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہرحال اب جو صورت حال ہے اس کا جائزہ لیجئے کہ اب ہم کھڑے کہاں ہیں. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، بظاہر احوال یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب طالبان کا فینومینن تو ختم ہوا، اب آخری خاتمے میں کچھ وقت اور لگ سکتا ہے تھوڑا سا. باقی یہ کہ اب ان کے پاس کیا ہے، اتنے بڑے ساز و سامان کے ساتھ، اتنے ہتھیاروں کے ساتھ، اور وہ تقریباً نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہیوی چیزیں تو ہے ہی نہیں، اپنے کلاشن کو لے کر گھومتے ہیں، زیادہ زیادہ وہ جو ہے کندھے سے لانچ کر دینے والا جو مارٹر کا گولا ہوتا ہے، اللہ خیر صلاح، اور پھر بھی نہیں. ان کے پاس کوئی جہاز نہیں تھا، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو اتنے اونچے جہاز کو جو ہے نشانہ بنا سکے، اور نیچے جہاز آئے ہی نہیں، سٹنگر میزائل وغیرہ دھرے کے دھرے رہ گئے، وہ کیسے کام کریں، اتنی اونچے پہ تو کام کرتے نہیں ہے وہ. تو جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، ابتدا میں انہوں نے جب اپنے فوجی اتارے تھے، اور اس کے فوراً بعد جو ان کو پیچھے ہٹا لیا تھا، اور کہا تھا کہ بڑے فیئرس فائٹرز ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ الفاظ تھے فیئرس فائٹرز، اور بڑے ہی ریزیلینٹ لوگ ہیں، بڑے چمڑ جانے والے لوگ ہیں یہ، تو ان سے تو ہمارے آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس بلا لیا. پھر اس اسٹریٹجی کیا رکھی کہ ان کا جو ہے برکس نکال دو بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے، طاقت ہی نہ رہے پھر کیا لڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ بمبارڈمنٹ کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، شمالی اتحاد تو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے. شمالی اتحاد کو اتنے عرصے سے ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا دبکا ہوا، جیسا کہ میں نے کہا بگرام ایئرپورٹ سے کابل تک نہیں آ سکا، اور وہاں پر بھی عرب اور جو پاکستانی مجاہدین تھے انہوں نے ایک انچ آگے نہیں آنے دیا اسے. شمالی اتحاد کی کوئی فتح اس میں نہیں ہے، تو فتح تو امریکہ کی ہے، امریکہ نے اپنا جو بھی انتہائی جو بھی مؤثر ہتھیار تھے وہ استعمال کیے ہیں، ڈیزی کٹر بام جو ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجیے 15,000 پاؤنڈ کا تو 20 من تقریباً بنتے ہیں، شاید یا 200 من بنتے ہیں، نہیں 200 من پاؤنڈ ہے نا 15,000، اتنا ایک بم ہے، اور وہ 1 میٹر کے علاقے میں کسی شہر کو چھوڑتا ہی نہیں. 1 میٹر کا سرکل جو ہے ان میں کچھ ہے 1 کلومیٹر، ہاں میں نے کیا کہا، ہاں 1 کلومیٹر جو ہے اس کے سرکل کے اندر کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں. تو بہرحال اس وقت تو محسوس یہی ہو رہا ہے، واللہ عالم. پھر میں عرض کر رہا ہوں معجزہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ بازی جو ہاری ہوئی نظر آ رہی ہے جیت بھی سکتے ہیں، لیکن یہ امکان اب ذرا دور کا امکان نظر آ رہا ہے. صورتحال کیا ہے کہ اب جہاں تک طالبان کا فینومینن تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. اب دو امکانات ہیں، یا تو یہ مخالف طالبان جو قوتیں ہیں یہ اگر متحد ہو جائیں واقعی اور اگر یہ مل جل کر ایک حکومت بنا لیں اور مستحکم حکومت قائم ہو جائے اور امن و امان بھی قائم ہو جائے جس کی امید بہت کم ہے، تاہم چونکہ ان کو اب بہت کچھ سبق حاصل ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر شاید یہ صلاحیت اب پیدا ہو جائے کہ جتنے یہ گروپ تھے مخالف گروپ یہ اب کوئی نہ کوئی آپس میں جو ہے مصالحت کر کے اور ایک حکومت بنا لے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے اور بہت سے لبرل اور سیکولر مسلمان ملک دنیا میں ہیں، ایسے ہی ایک اور سیکولر اور لبرل مسلمان ملک جو ہے وہ افغانستان بھی بن جائے گا. لیکن وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام کے لیے کام کرنا بند نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اب منہج انقلاب نبوی پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ تو حادثات کے نتیجے میں وہاں اسلام آیا تھا کہ پہلے روسی آ گئے، پوری قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف جو ہے، اور امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد جب روسی نکل گئے تو پھر اس کے بعد آپس میں لڑ پڑے. جب آپس میں لڑ رہے تھے اور تباہی اور بربادی بڑھ رہی تھی، تب یہ طالبان سامنے آئے اور انہیں امید کی ایک کرن سمجھا لوگوں نے، اور ان کو لبیک کہا، اور ان سب کے سب جو ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، اور چھ سال انہوں نے ملک کے اندر کامل امن و امان باقی رکھا. یہ گواہی دی ہے دو خواتین نے کہ جو ان کے پاس قید میں رہی ہیں، وہ امریکہ کی تھی یا فرانس کی تھی شاید، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بہنوں اور بیٹیوں کی طرح رکھا ہے ان طالبان نے، اور یہ کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ جا کر وہاں پر جو ہے کام کریں اور وہاں پر جو ہے امدادی کاموں کے اندر حصہ لیں. اس طریقے کا معاملہ جہاں معاشرے کے اندر ہو، چوری چکاری کا نام و نشان نہیں رہا، کہیں کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، امن و امان. بہرحال تو وہاں پر اگر کوئی لبرل ٹائپ کی اور سیکولر حکومت قائم ہو جائے، تب بھی وہاں پہ اسلام کا کام کرنے کے دروازے بند نہیں ہوں گے، بلکہ پھر وہ کام اس طور سے ہوگا کہ دین کی دعوت صحیح طور سے لوگوں کو پہنچائی جائے، لوگوں کے ذہن بدلے جائیں، لوگوں کے اندر کی کیفیات بدلی جائیں، لوگوں کے احساسات اور جذبات میں تبدیلی آئے. خاص طور پر چونکہ وہ بہت عرصے تک روس کے زیر اثر رہا ہے، وہاں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کچھ لوگ تو بھاگ گئے، لیکن اب اگر وہاں پر امن و امان ہو گیا اور کوئی لبرل سیکولر حکومت قائم ہو گئی تو لوگ وہ واپس آئیں گے. لیکن وہ سب لوگ کون ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ماسکو میں؟ ان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ کمیونزم کا جو ہے شوشہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خرابی جو ہے ان کے دماغوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کی تطہیر کی جائے، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، پھر انہیں منظم کر کے ایک جماعت بنائی جائے، پھر یہ جدوجہد کی جائے. تو یہ کام وہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کے لیے راستے پھر بھی کھلیں گے. ظاہر بات ہے کہ پھر بھی مسلمان ہیں وہ. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر شمالی اتحاد کے فوجی بھی نماز پڑھتے ہوئے تو نظر آتے تھے، ان میں سے بھی اکثر کی داڑیاں ہیں، اگرچہ جو ان کے لیڈر ہیں ان کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. وہ جو عبداللہ ہے ان کا فارن منسٹر، ان کی داڑھی بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کلین شیو تو ان میں سے شاید ہی کوئی نظر آئے گا آپ کو. داڑھی کا کچھ نہ کچھ جنسر ہے، تھوڑا سا چاہے علامتی داڑھی ہو تو ان کی ہے. ملا ربانی جو ہے ان کے جو ہیں استاد برہان الدین ربانی، وہ تو عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور پروفیسر تھے وہ یونیورسٹی کے اندر اسلامیات کے. اس حوالے سے وہ بھی ابارا اسلام سے ان کو کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب ان کو اسلام کا وہ نقشہ اثر نو پڑھایا جائے اور وہ اس کا سارا فکر دیا جائے، ساری سوچ دی جائے، ذہنوں کو بدلا جائے اور ان لوگوں کو اسلام کے لیے تیار کیا جائے، تو یہ کام کرنے کا موقع پھر بھی موجود رہے گا. ایک امکان تو یہ ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہ بنا سکے تو طوائف الملوکی ہوگی، انارکی ہوگی، بد امنی ہوگی. کیونکہ اب ہر جگہ پہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے قائم کر لیا ہے تسلط، ہر صوبے کے اندر کوئی ایک کمانڈر ہے، اس کے ساتھ فوج کچھ موجود ہے. وہ اب کہتے تھے کہ اب طالبان سے ہٹ گئے ہیں، طالبان سے منحرف ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ فوجی ہیں اور وہ اپنے علاقے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ چلے گا، آسان کام نہیں ہے ان لوگوں سے ہتھیار لے لینا دوبارہ جیسے کہ طالبان نے لے لیے تھے. تو طالبان کے بارے میں تو لوگوں کو معلوم تھا نا کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں، بےچارے مذہبی لوگ ہیں، انہیں کوئی اپنا ذاتی اقتدار کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ باقی سب لوگوں کا معاملہ تو جو ہے وہ تو اقتدار کا معاملہ ہوگا، وہ تو آپس کی ان کی کشاکش ہوگی، لہذا آسان کام نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا اور یہاں بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز طالبان یاد آئیں گے افغانوں کو کہ ہم نے کیا کتنی بڑی شیک کھو دی تھی، کہ کتنے بڑے شخص کو قتل کر دیا ہے. ازاؤنی وائی فتن ازاؤ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے نوجوان کو ضائع کیا اس نے، کیسے جوان مرد کو ضائع کیا ہے. اسی طرح طالبان کو اگر ضائع کر دیا افغانستان نے تو بعد میں حسرت سے سوچے گے کہ ہم نے کتنی قیمتی شے ضائع کر دی ہے. امن و امان کی کیسی شکل ان کے ذریعے سے ملک کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر دوبارہ پھر طالبان طرز کی حکومت افغانستان میں قائم ہو جائے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو آپ امکان کو خارج نہیں کر سکتے. بہرحال ہزاروں عرب اور پاکستانی اور پھر ہزار ہا افغان مجاہدین نے جو وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے، وہ خون کہاں گیا ہے؟ اسے سرزمین میں جذب ہوا ہے. وہ خون رنگ لائے گا، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دوہرا رہا ہوں، خاص طور پر جو باہر سے گئے ہوئے مجاہدین تھے ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا تھا سوائے الہ کلمۃ اللہ کے؟ ان کے تصورات سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت کوئی اور تھی، ان کا ارادہ کوئی اور تھا، ان کا مقصد کوئی اور تھا. کوئی دنیاوی مقصد نہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے. لہذا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہے. مخلص کہتے ہیں جسے اللہ خالص کر لے اپنے لیے. تو ایسے بے شمار مخلصین بارگاہ خداوندی، ان کا اگر خون وہاں جذب ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سحر لازماً طلوع ہوگی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہیں سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوں گی. یہیں سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق، کہ جو یروشلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے. لہذا کوئی نہ کوئی یہ اتار چڑھاؤ ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس، اونچ نیچ آئی ہے، نیچ آ گئی ہے اس وقت، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی دونوں طریقوں پر جو میں نے عرض کی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مستقل اور منظم حکومت اور پرامن ماحول پیدا ہو جائے تو پھر جیسے دوسرے ملکوں میں دین کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں، کہیں اور ہو رہی ہیں، اب مصر میں ہو رہی ہیں، ترکی میں ہو رہی ہیں، اب ہر جگہ ہو رہی ہیں، کہاں نہیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم فنڈامنٹلسٹ جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. کبھی تو دنیا گھبرا رہی ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا. اور اگر نمبر دو یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی. تاہم ابھی تک معاملہ جو ہے وہ حالت منتظرہ کا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس وقت ابھی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اب تو وہاں مدد بھی بھیجنے کی شکل جو ہے مخدوش ہے، کس راستے سے مدد جائے. ابھی مجھے صبح بتایا گیا ہے کہ چمن کی طرف سے بھی جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے، ان کا فون آیا ہے کہ یہاں آپ کوئی سامان نہ بھیجا جائے، کچھ نہ بھیجا جائے، راستے بند ہو چکے ہیں. تو اب تو صورتحال سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. دعا قنوت نازلہ جو ہے اس کا اہتمام جو ہے مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کی جائے، اور دعا کے ساتھ جو ہے خود بھی توبہ کی جائے کہ اللہ میں بھی اپنی زندگی وقف کرتا ہوں تیرے دین کے لیے، میں بھی یہاں پاکستان میں جدوجہد کروں گا کہ اسلامی نظام آئے. اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی دعا میں مدد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے کلام کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی طرح ہمارا منہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے جب تک کہ ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے. اور اگر قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو نافذ کرنے کی کوشش تو کریں، اس کا عہد تو کریں، اس کی جدوجہد تو شروع کر دیں، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہمیں حق بنتا ہے، ورنہ ہم سے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے. اب آئیے پاکستان کی طرف. میرے نزدیک اب زیادہ مسئلہ جو ہے پاکستان کا ہے. اس میں ایک تو صورت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو یہاں پر ایک شکل بن گئی تھی یا ابھی ہے بنی ہوئی ہے کہ افغانستان کے ایشو پر تمام مذہبی جماعتوں کا گرینڈ الائنس وجود میں آ گیا. وہ الائنس تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ کنسنسس وجود میں آ گیا. سب کی رائے یہی تھی کہ طالبان کا ساتھ دینا چاہیے، طالبان کا ساتھ دینا چاہیے، طالبان کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ کے خلاف ہونا چاہیے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ کنسنسس. دیوبندی حلقے کے لوگ تو بہت پہلے سے ایکٹیو بھی تھے، مجاہد تحریکیں بھی زیادہ تر دیوبندی حلقے کی تھی کہ جو افغانستان میں کام کر رہی تھی. یہ لشکر طیبہ جو ہے وہ زیادہ کشمیر کے اندر برسر کار ہے، لیکن افغانستان میں جو تھے وہ زیادہ تر دیوبندی عناصر تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اہل حدیثوں نے بھی وہی موقف اختیار کیا افغانستان کے بارے میں، اگرچہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اپنا مسلک کے اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے کوئی ریزرویشن نہ رکھے، کہ وہاں کیونکہ خالص حنفیت ہے اور اہل حدیث حضرات کو تو حنفیت سے وہ یعنی چڑ ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے واقعتا یہ کہ بہت ہی یعنی ثبوت دیا ہے سمجھداری کا کہ اس موقع پر عقل کا موقع وہی ہے، انہوں نے اپنا دفاعی محاد اپنا قائم کیا علیحدہ، ساتھ نہیں آئے اس کے دفاع کونسل وغیرہ کے، لیکن انہوں نے موقف یہی رکھا ہے. بریلوی حضرات نے بھی سب نے یہی رکھا اور انہوں نے اپنے آرگنائزیشن بنا لی ہیں. تو گویا کہ یہ جو ایک گرینڈ کانسنسس ہوا ہے، اجماع ہوا ہے، اب اس اجماع کو کس شکل کی طرف اس کو بنایا جائے، کیا اس کی شکل دی جائے، کس طرح اس کا رخ موڑا جائے. ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے بعض جو ہمارے ہاں جن کے یوں سمجھیے کہ سوچ میں اور یا گھٹی میں کہہ دیجئے کہ انتخابات پڑے ہوئے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اور انتخابات کے ذریعے سے یہاں اسلام لایا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے گرینڈ الیکٹورل الائنس بنانے کی کوشش کرے، سب مسلمان جماعتیں اگر یکجا ہو جائیں اور ان کے متفق نمائندے متفق علیہ وہ اگر کھڑے ہوں تو واقع یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ توقع ہو سکتی ہے کہ کچھ اچھی بھری تعداد کے اندر لوگ جو ہے پہنچ جائے. الیکشن تو ہوں گے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بہت زیادہ دیر تک تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے. یہ تو جو بھی کچھ پرویز مشرف صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا، اس وجہ سے انہوں نے ذرا جو ہے وہ غزے بسر کیا ہوا ہے اور اپنی ذرا رخ جو ہے ادھر پھیرا ہوا، ورنہ مطالبہ تو ان کا آئے گا کہ یہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائے اور حکومت جو ہے سول حکومت مضبوط کرائے جائے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے پھرکی بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر جو چکر لگا رہی ہیں، وہ تو واجپائی کے پاس پہنچ گئی ہے ان سے سفارش کرانے کے لیے کہ تم زور ڈالو، اور امریکہ کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہے ہی منظور نظر. تو یہ صورت یہاں پر ہونی تو ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر یہ تمام جماعتیں مل کر کوئی متحدہ محاذ بنائے تو کچھ امید تو ہوتی ہے، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ امید نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں لبرلزم اور سیکولرزم اس کا پرچار پورے عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، اور خود ہمارے ذرائع ابلاغ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اخبارات ہوں، اور یہاں کا سیکولر طبقہ بہت منظم ہو گیا ہے، اس کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں. انہوں نے گویا کہ اب سمجھا کہ ہماری فتح ہو گئی، دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ 10-15% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اب عوام کی تائید انہیں حاصل نہیں ہوئی. اگرچہ اس کے اسباب دوسرے ہیں لیکن میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واقعتا جس طرح کا رد عمل ہونا چاہیے تھا ویسا رد عمل یہاں نہیں ہوا ہے، لیکن اسے وہ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں معین الدین حیدر صاحب اور چاہے مشرف صاحب، اب بغلے بجا رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہاں پر سیکولرزم بھی بہت مضبوط ہو چکا ہے. اس حوالے سے الیکشن کے راستے سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، اگرچہ یہ ایسا نازک راستہ ہوتا ہے الیکشن کا کہ کسی ایک سیٹ کے اوپر بھی اگر اختلاف ہو گیا تو اس کے بنا پر وہ پورا اتحاد بکھر سکتا ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے. دوسری ایک شکل یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی عناصر ہے ملک کے اندر موجود ہے، مسلم لیگ نون ہے اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ہے، یہ وہ ہے کہ جو غیر مطمئن لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یہاں بحالی جمہوریت ہو. تو اگر بحالی جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہوئے دینی جماعتیں بھی کام کریں، یہ وہ سوچ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے، جس کے کچھ شواہد مل رہے ہیں، اور مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. میرے نزدیک یہ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ جو ایوب خان کے معاملے میں ہوا تھا، وہی معاملہ ہوگا جو بھٹو کے معاملے میں ہوا تھا. سب لوگ جمع ہوئے ایوب خان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ دینی اور مذہبی جماعتوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ بھٹو صاحب تشریف لے آئے. بھٹو صاحب کو گرانے پر سب جمع ہوگا، پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، اتنا گرینڈ الائنس تو کبھی بنا ہی نہیں پاکستان میں، ساری جماعتیں شامل. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماشاء اللہ آ گیا. اب اگر اسی طرح کی کوئی جدوجہد ہوتی ہے، فرض کیجئے مشرف کو گرا بھی دیتے تو کوئی اور نکل آئے گا، وہاں سے کوئی جرنیل آ جائے گا، یا جو بھی آئے گا وہ فوج کی تائید سے آئے گا. اس ملک کے اندر فوج جو ہے سیاسی اعتبار سے دخیل ہے، آپ اسے بے دخل کبھی نہیں کر سکتے، نہ کبھی رہی ہے. یہ سن 58 کے بعد سے لے کر آج تک چاہے بظاہر کوئی دور آ گئے ہوں کہ یہ سیاسی لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، لیکن حکومت حقیقت میں یہاں فوج کے پاس رہی ہے. بعض جو بہت زیادہ حساس معاملات ہیں اس میں تو پرائم منسٹرز کو اجازت نہیں ہوتی تھی آنے کی. یہ جو ایٹمک پروگرام تھا اس میں کسی بے نظیر کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وزیر اعظم وہ کہلاتی تھی. تو یہاں پر تو اصل میں فوج کا عمل دخل جو ہے وہ تو رہے گا، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک اور خطرہ مثبر ہے. اگر یہاں دینی جماعتوں نے ان سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلائی تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا ہو جائے گی. پھر یہ جو عدم استحکام پیدا ہوگا ملک میں اس کو بہانہ بنا کر امریکہ فوراً آپ کے ایٹم بموں پر قبضہ کرے گا اور آئندہ کے لیے آپ کی ایٹمی صلاحیت کو مفلوج کر دے گا فوراً. اور اب اس کے لیے یہ کرنا مشکل ہے ہی نہیں, تو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اسے کہیں باہر سے آ کے نہیں کرنا ہے. اب تو بلوچستان میں اور کہاں کہاں چابی میں وہ پہنچ گئے, بغیر کسی کو اطلاع دیے, بغیر پوچھے ہوئے پہنچ گئے. اب تو ان کا گویا کہ یہاں پہ کون ہے, اور ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں, کون پوچھ سکتا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے دیر کتنی لگے گی, یہاں کے ہوائی اڈے کے کنٹرول میں, وہاں سے اڑ کر کوئی بمبارڈمنٹ کر دینا اور یہاں سے سارے کے سارے نقشے حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہے ان کے لیے. ان کی سی آئی اے اور ان کے سارے ایجنٹس اور ایف بی آئی, ان کے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر موجود ہیں, تو کیا ہوگا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بحالی جمہوریت کی تحریک چلانا درست نہیں ہے, بلکہ شکل یہ ہونی چاہیے کہ اس گرینڈ کنسنسس کو ایک متحدہ دینی محاذ یا دفاع اسلام کونسل کی شکل دی جائے, تمام جماعتیں متحد ہو جائیں, طے کریں کہ ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جانا, ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے بس, اور کچھ نہیں. اسلام کے ساتھ جو جمہوریت آئے گی سر آنکھوں پر, اسلام کے بغیر جمہوریت ہمیں قتل نہیں چاہیے. ہمارے نزدیک اسلام کے بغیر جمہوریت لعنت ہے, جیسے کوئی اور نظام لعنت ہے ویسے ہی بڑی لعنت ہے اسلام کے بغیر جمہوریت. ہاں اسلام کے ساتھ ہو, اسلام کی بالادستی ہو, اللہ اس کے رسول کے احکام جو ہیں وہ سب سے زیادہ فیصلہ کن ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی بات نہ رہے, تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر جمہوریت. وہ جمہوریت جو ہے اس دائرے کے اندر آئے گی, جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے بہت پیاری کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیدتہ, مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اس مثال کو میں استعمال کیا کرتا ہوں اسلامی ریاست کا نقشہ بتانے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. فرض کیجئے کہ میدان بڑا کشادہ ہے آپ کے پاس, اور گھوڑے کو آپ چاہتے ہیں وہ بھاگے دوڑے بھی لیکن بالکل نہ بھاگ جائے, تو 200 گز لمبی رسی سے اس کو آپ نے کھوٹے سے باندھ دیا. 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں کہ یہ گھوڑا آزاد ہے, مشرق میں جائے, مغرب میں جائے, شمال میں جائے, جنوب میں جائے, 200 گز پہ جائے, 150 پہ, 160 پہ, 100 پہ, 50 پہ, کھوٹے کے قریب آ جائے, آزاد ہے. لیکن 201 گز نہیں آ سکتا, نہ مشرق میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. یہ ہے پابندی اور آزادی, امتزاج ہے. پابندی بھی ہے کہ 200 گز سے زائد نہیں جا سکتے, لیکن 200 گز کے اندر اندر, اور 200 گز کا 400 بن جائے گا, وہ تو نصف ریڈیس ہے نا, نصف قطر ہے, تو 400 گز ادھر, 400 گز ادھر جو ہے شمالن جنوبن, یہاں وہ آزاد سکتا ہے. یہی ہے اسلام کا معاملہ. اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ کھینچا ہوا ہے. یہ حدود اللہ ہے, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فلا تقربوها, ان حدود اللہ کے قریب تو نہ جاؤ, ان کے اندر اندر تم آزاد ہو. مشورے سے امرهم شورى بینهم, اپنے مشورے سے جو چاہو طے کرو, جس کو چاہو تم چن لو, اپنا حکمران بنا لو, خلیفہ بنا لو, اسے خلیفہ کہہ دو, صدر کہہ دو, جو چاہے کہہ دے, اب چن کر بناؤ, اپنی مرضی سے بناؤ, ٹھیک ہے. امرهم شورى بینهم, لیکن امر اللہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام, اس سے تجاوز نہیں. یہ جمہوریت آئے گی, لیکن یہ جمہوریت جو ہے اس طرح کی بحالی جمہوریت میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر, بے نظیر بھی چاہتی ہے جمہوریت, لیکن بے نظیر کی جمہوریت تو بالکل خالص سیکولر جمہوریت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں سرے سے. اور خود نواز شریف صاحب نے بھی ثابت کیا کہ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم آئے لیکن جمہوریت ان کی بھی خالص جو ہے وہ سیکولر جمہوریت تھی. 2 دفعہ میرے گھر آ کر وعدہ کیا کہ میں یہ ترمیمیں جو ہے دستور میں کر دوں گا, اور پھر جھوٹا ثابت ہوا, انہوں نے ترمیم نہیں کی. ترمیمیں کاہے کے لیے تھی کہ جو بھی کچھ اسلامی دفعات ہمارے دستور میں موجود ہیں وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے غیر مؤثر ہیں, ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, کچھ ہنڈرنسز ہیں, ان کو ہٹا دیا جائے. تو یہی دفعات کے تحت ہی یہاں اسلامی قوانین کی تنفیذ کا عمل جو ہے بہت سموتھلی بڑے پرامن انداز میں تدریجا شروع ہو جائے گا. وعدہ کیا لیکن نہیں پورا کیا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اب اس محاذ کو بنایا جانا چاہیے اسلامی محاذ, اور وہ کیا کرے. سب سے پہلے دعوت کے میدان میں ابھی ہمارے ہاں کافی کمی ہے, اور اب اس کا ظہور ہوا ہے اس موقع پر. ہمارے دانشور, ہمارے مضمون نگار, ہمارے کالم نگار, ان کی عظیم اکثریت, خاص طور پر جو انگریزی پریس ہے اس کی تو عظیم اکثریت جو ہے وہ ثابت ہوا سیکولر ہے. ان کے ذہنوں کو جب تک نہیں بدلیں گے تو معاشرہ بحثیت مجموعی نہیں بدلے گا. یہ انٹلیکچوئلس جو ہیں ان کے ذہنوں کو بدلنا ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ دین کی دعوت قرآن کی دعوت ان تک پہنچائی جائے. بدقسمتی سے خاص طور پر ہمارا ایک خاص طبقہ وہ ہے ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ تو اب انگریزی ہی میں سمجھ سکتا ہے بات, اردو میں بات سمجھتا ہی نہیں, اردو پڑھتا ہی نہیں. صدر مشرف صاحب نے بھی کہا تھا میں اردو اخبار کو دیکھتا ہی نہیں, وہ تو انگریزی اخبار دیکھتے ہیں صرف. بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے اور چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں. اس لحاظ سے اصل میں ضرورت یہ ہے, اور ضرورت میں اس کا مجھے شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے قرآن کی دعوت کو یہاں پہنچانے کا, وہ اردو دان لوگوں میں تو بہت بڑے حلقے میں پہنچ گیا اللہ کے فضل سے, اور ذہن بدلے ہیں, سوچ بدلی ہے, لوگوں کے نظریات بدلے ہیں, اور بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے. لیکن وہ طبقہ جو ہے وہ اسے متاثر نہیں ہوا, جو اردو جو ہے اس کی بات سننے کو تم تیار ہی نہیں, پڑھنا ممکن ہی نہیں, کتابی اردو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. اب وہ اردو تو صرف جو کولوکیل اردو ہے, جو زبان گھر میں بول دی جائے, کھانا کھا لو اور یہ پانی لے لو, اس کے سوا اردو جانتے ہی نہیں. بہرحال ہمارے امریکہ میں کچھ ساتھی نوجوان ہیں جو تیار ہو رہے ہیں, انشاءاللہ جب وہ بحثیت ٹیم کے آئیں گے یہاں اس ملک میں, اور پھر انگریزی زبان میں یہاں پر قرآن مجید کی دعوت, قرآنی حقائق, قرآنی معارف, قرآن کی حکمت, قرآن کا فلسفہ, قرآن کی وزڈم کو پیش کریں گے, تو اس سے یہ ضرورت پوری ہوگی. اس کے بعد کیا ہے, جو تنظیم اس بہار کے تحت کیا کام کرنا ہے, جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں نے 12 بیان کی, ولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, دعوت الی الخیر, اور سب سے بڑا خیر قرآن, قرآن کی طرف دعوت. اردو میں بھی دیجیے, ابھی اب بہت بڑا حلقہ ہمارا ایسا ہے, پنجابی میں دیجیے. اب ہمارے اللہ کے فضل سے بعض مقامات پر پنجابی میں دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے, اور اردو میں تو بھارت ہو ہی رہا ہے بے شمار جگہوں پر. تو اس طریقے سے قرآن کی دعوت کو پھیلایا جائے. تو دعوت الی الخیر جو ہے وہ تو ہے دعوت رجوع الی القرآن, اس کے بعد ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا, یہ کرو یہ مت کرو, یہ حرام ہے ختم کرو, سود حرام ہے بند کرو, جوا حرام ہے بند کرو, یہ فحاشی کے اندر ختم کرو, یہ سارے معاملات مطالبات لے کر کھڑے ہوں, اور منظم طریقے سے, پر امن طریقے سے, کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. معلوم ہو کہ لوگ جو ہیں وہ صرف اس کام کے لیے میدان میں آئے ہیں, اور صاف اعلان کر دیا جائے ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, اسلام آباد نہیں چاہیے, اسلام آباد میں کوئی بیٹھا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اسلام ہونا چاہیے. یہ اگر ہمارا ہو جائے معاملہ کہ یہ جو گرینڈ کنسنسس اس وقت ڈیولپ ہوا ہے, یہ ان مجاہدین کے خون کے طفیل ہو گیا ہے, خود کے خون کے صدقے میں ہمارے ہاں یہ کہ ہمارے تمام دینی حلقے جو ہیں اس ایشو کے اوپر یک رائے ہو گئے ہیں, ان کی رائے ایک ہے, کنسنسس ہے, اجماع ہو گیا ہے. اس اجماع کو اب اس طرف اس طرح ڈھالا جائے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کی جد و جہد کے لیے اسے ایک الائنس کی شکل دے دی جائے, نام بھی تبدیل ہو سکتا ہے, متحدہ دینی محاذ ہو سکتا ہے, یا دفاع اسلام کاؤنسل ہو سکتا ہے, دفاع پاکستان اور افغانستان, ان دونوں کا دفاع اسلام کے دفاع کے حوالے سے ہوگا. یہ بات جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, واقعہ یہ ہے کہ کفری کلمہ ہے. سب سے پہلے اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, سب سے پہلے دین ہے. نام لیتے ہیں علامہ اقبال کا اور ان کے کتابیں بیچ بیچ کر کھاتے ہیں لوگ, اور ان کی غزلیں جو ہیں گا گا کر جو ہے وہ موسیقی نواز لوگ جو ہیں وہ اپنی اجرتیں حاصل کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے دی ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. وہ تو یہ کہتا ہے, وہ سب سے پہلے دین ہے, پھر اسلام, پھر پاکستان ہے. ظاہر بات ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, پھر ہندوستانی ہیں, پھر کوئی بنگلہ دیشی ہے, پھر کوئی ترک ہے, پھر کوئی ایرانی ہے, یہ بعد میں ہے, پہلے ہم سب کے ساتھ مسلمان تھے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے اب جب تک یہ مطالبہ جو ہے زوردار لے کر ہم نہیں اٹھیں گے تو اس وقت تک اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے, جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فائدہ اٹھائیں کہ جو دینی جماعتوں میں مختلف مکاتب فکر میں ایک اجماع کی شکل پیدا ہو گئی تھی آپ افغانستان کے طالبان کے مسئلے پر, اسے ہم ایک تحریک کی بنیاد بنائیں, پاکستان میں نظام اسلام کے قیام اور نفاذ شریعت اسلامی کے لیے ہم جد و جہد کریں. اسی طرح ہماری حکومت اس وقت سوچ رہی ہے کہ اس موقع پر جو مذہبی عناصر کو کوئی شکست ہوئی ہے یا خفت ہوئی ہے کہ وہ اپنا پورا زور لگا کر کوئی بڑے پیمانے پر موبلائز نہیں کر سکے. پنجاب میں تو خاص طور پر لاہور سب سے اہم اس معاملے میں ہے کہ بہت ہی پیچھے رہا ہے. پشاور میں, کوئٹہ میں بڑی زبردست قسم کی ریلیز نکلی ہے, کراچی بھی بہت آگے رہا ہے. باقی یہ کہ یہ سرائیکی ایریا, پشتون ایریا جو ہے ہمارا, اس میں بھی, اور سندھ کا بھی جو شمالی ایریا ہے اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر یہ جلوس اور مظاہرے اور جلسے اور ریلیاں ہوئی ہیں. پنجاب جو ہے اس میں پیچھے رہا ہے, لاہور بہت پیچھے رہا ہے, اس لیے کہ یہاں پر در حقیقت اس کو موبیلائز جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ اس سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ واقعتاً یہاں دینی عناصر ہے ہی کم, کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, لہذا کیوں نہ آپ فوراً جو ہے ان کے اوپر زوردار حملہ کر کے اور ان کو کچل دیا جائے. جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کریک ڈاؤن ہوگا, اب جو انتہا پسند مسلمان ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوگا, جماعتوں کا حساب کتاب لے رہے ہیں. مختلف دینی جماعتوں میں سے کبھی کسی اس پہ کارکن پر کوئی مقدمہ کبھی بنا تھا, وہ سارے ریکارڈ جمع ہو رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کون کون لوگ ایکٹیوسٹ ہیں, کون لوگ میدان کے اندر کچھ فعال ہیں, وہ سب کی فہرستیں تیار ہو جائیں. ابھی تازہ حکم آ گیا ہے کہ زکات سے کوئی مدد اب دینی مدارس کو نہیں دی جائے گی. دینی مدارس کے لیے نصاب بھی اب حکومت جو ہے خود تجویز کرے گی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ایک شو ڈاؤن ہوگا. اب دینی عناصر جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کے اندر آسانی سے گیو ان نہیں کریں گے, شکست نہیں مانیں گے. تو یہ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ متحدہ اسلامی محاذ موجود ہو اور سب کے سب یکجا ہو کر, اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ تین تین مہینے کے لیے مختلف جماعتوں کے صدر بنائے جائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ہی شخص چیئرمین بن کر بیٹھا ہوا ہے, ایک سیکرٹریٹ ہو, فیصلے جو ہے اجماع سے کیے جائیں, کنسنسس سے کیے جائیں. ہمارے ہاں دو محاذ جو ہیں بڑے کامیاب رہے, ایک پی این اے کا محاذ تھا جو بہت کامیاب رہا اور ایک ایم آر ڈی کا محاذ تھا جو بہت کامیاب رہا. اس کا دستور کیا تھا, دائرہ عمل کیا تھا, کس طور سے جماعت اس میں شریک ہوتی تھی, فیصلے کس طور سے ہوتے, اس کو اسٹڈی کیا جائے. اور اس طریقے سے ایک متحدہ اسلامی محاذ یا ایک دفاع اسلام کونسل اب بنائی جائے اس ملک کے اندر, اور اس دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کو وہ شکل دی جائے جیسے پہلے یہ صرف دفاع افغانستان کونسل تھی, پھر اس میں پاکستان کا لفظ ایڈ کیا گیا. تو میں اس میں تجویز کر رہا ہوں کہ اب ان دونوں کو یکجا کر کے اسلام, پاکستان میں بھی ہمارا اصل مسئلہ اسلام ہے اور افغانستان میں بھی ہمارا اصل مسئلہ اسلام ہے, لہٰذا دفاع اسلام کونسل بنائی جائے. تو یہ ہے تجویز کے جو وہ اس کے اجلاس ہو رہا ہے کراچی میں, میں نے وہ تجویز بھی ان کو بھی بھیجی ہے میرے نمائندے کی حیثیت سے, ڈاکٹر عبد الخالق صاحب وہاں جائیں گے شریک ہوں گے, تو میں نے وہاں تو معذرت اپنی بھیجی ہے, لیکن یہ کہ آپ دعا کریں کہ اس موقع پر, دعا ہے سب سے بڑی شے اور رمضان مبارک ہے, یہ دعا کی قبولیت کا یہ جو ہے وہ زمانہ ہے, تو اس میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے عمائد جمع ہو رہے ہیں وہاں پر, بڑے لوگ ہیں جو جمع ہو رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے فیصلہ وہی کریں کہ اب یہاں پر ہم دفاع اسلام کونسل میں اور انتخابات وغیرہ کا راستہ چھوڑ کر پاور پالیٹکس سے بالکل علیحدہ ہو کر صرف دفاع اسلام اور صرف دفاع شریعت کے مطالبے لے کر کھڑے ہو جائیں, اور تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. اس میں اگر کامیابی نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم اخروی جو ہے وہ تو ہمارا اجر و ثواب کا ہی نہیں گیا, بحالیہ جمہوریت کی جد و جہد میں کوئی ہمیں اخروی ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر آپ اس جد و جہد اسلام کے لیے کر رہے ہیں تو کم سے کم اخروی ثواب تو ہوگا, اگر جیت گئے تو کیا کہنا, اور ہارے بھی تو ماضی مات نہیں, وہ تو ہمارے لیے تو فتح ہی فتح ہے ہر شہر شکل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.